देखते हैं हम अपना आज का लेसन आयत नंबर 243 से 252 तक। थोड़ी सी बैकग्राउंड इसकी पहले देख लेते हैं। अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है। पिछली आयत में हमने फैमिली लाइफ से मुतल्लिक बातें पढ़ी और उसमें बहुत सारे फैमिली लाइफ से मुतल्लिक कवानीन भी हमने जाने, निकाह तलाक के बारे में जाना। और आपको याद है, अगर पीछे जाएं, इससे भी पहले जाएं सूरह बकरा में, तो वहाँ पे क़िताल की बात है, जिहाद की बात है। आयत नंबर 193 से 195 तक अगर आप देखें, यही आयत आ रही हैं। तो उम्मते वसत को कहा जा रहा है, उम्मते वसत के लिए पहले बनी इसराइल के वाकयात को इबरत के तौर पे बताया गया था, याद है। और उसमें बनी इसराइल ने जो भी उनकी तरफ से गलत कार्यां हुई उनको भी मेंशन किया गया। फिर उम्मते वसत को इस बारे के स्टार्ट में ही आपने देखा ना, उम्मते वसत को जो बातें अल्लाह ताला ने समझानी हैं, जो हुक्म देने हैं, जो इनकी तरबियत करनी है, उनके बारे में अहकामात दिए जा रहे हैं। और आपने जो 193 और से 195 तक अगर आप देखें तो वहाँ पे यही है कि लोगों, अल्लाह के रास्ते में लड़ने से इसलिए ना घबराओ के मौत आ जाए, मौत अल्लाह के हाथ में है। यहाँ यानी मौत जो है वो किसी और के पास नहीं, उसका इख्तियार उसको देने का, अल्लाह के अलावा कोई मौत नहीं दे सकता। तो मुसलमानों को अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने, माली कुर्बानियां देने पे उभारा जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि इस मामले में बनी इसराइल ने कमजोरी दिखाई थी। और उनको समझाने के लिए मुसलमानों को एक वाकया बयान किया जा रहा है, जो इस ये जो आयत 243 और 244 में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। 243 में तो आप उस वाक़े की थोड़ी सी तफसील है, उसके बाद 244 और 245 में अल्लाह ताला ने जानी और माली कुर्बानी देने के लिए उभारा। फिर आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला आयत नंबर 246 से एक वाक़या शुरू हो रहा है। वाकया तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का है, दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का है, लेकिन उस वाक़े से भी मुसलमानों को जिहाद के लिए उभारा जा रहा है, किताल के लिए उभारा जा रहा है। और अल्लाह की मदद किन के साथ होती है वो बताया जा रहा है। इसके लिए इन आयात का की टाइमिंग जानना ज़रूरी है कि किस टाइम पे ये आयात उतरी थी। ये जंगे बदर से पहले की आयतें हैं। मुसलमानों को एक तरह से मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि मुसलमानों देखो, जंग का वक्त आएगा, तुम्हें लड़ना होगा। और उससे पहले बताया जा रहा है कि पिछले लोगों में एक ये काम हुआ था, वो डर गए थे, लड़ने से इसलिए डरे थे कि मरने से डरते थे। और एक तरह से उनकी ना प्रेपरेशन हो रही है, ये ना हो कि तुम भी इस वक्त ये कहो जब तुम्हें लड़ने का काज है। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना कि मेरी उम्मत में भी वैसे ही हालात वारिद होंगे जैसे बनी इसराइल पे वारिद हुए थे, इतने सेम जैसे जूतों का जोड़ा होता है, तो जैसे पेयर ऑफ शूज होता है, इस तरह से सेम टू सेम इस उम्मत पे भी हालात वारिद होंगे। और जो चीज़ें, जो गलत कारियाँ बनी इसराइल में पैदा हो गई थीं, जो उन्होंने कारनामे किए थे, इसी तरह ये उम्मत में भी लोग पैदा होंगे जो वैसे ही काम करेंगे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर उनमें से कोई गो के बिल में दाखिल हुआ होगा, अगर तुम में से भी कोई ऐसा होगा जो गो के बिल में दाखिल होगा, यानी बिल्कुल सेम हालात होंगे। तो ये अब जो पहला वाक़या हम इंशाल्लाह ताला आज देख रहे हैं आयत नंबर 243 में, इस वाक्य की असल में तफसील ना किसी सही हदीस में आई नहीं है। हाँ इसराइली रिवायात हैं इस बारे में, मगर हम ये नहीं कह सकते कि किसी सही हदीस से हमें कोई बात इस वाक्य के बारे में पता चल रही है। मगर क्या रिवायात आती हैं, बाज़ जगह पे तो ये आया है कि ये वाक्या एक ऐसी टाइम का है जबकि इनको जंग के लिए कहा जा रहा था, और जब जंग के लिए कहा गया तो ये लोग डर गए, और डर के भाग गए। तो उसके ऊपर बताया गया इनको, उनको जो इनके साथ हाल हुआ वो आगे इस आयत में हम देखेंगे। ये भी कहा जाता है कि इससे मुराद बनी इसराइल के वो लोग हैं जो एक शहर में रहते थे, और वहाँ पे प्लेग फैल गया। पता है ना आपको, पुराने ज़माने में ताउन फैल जाता था तो कितने लोग उसे मर जाते थे। तो लोगों को ये डर हुआ कि हम कहीं मर ना जाएं, तो वो इस खौफ से वो अपना सामान वामान ले के निकल खड़े हुए, और रास्ते में ही उनको मौत आ गई। तो ये भी कहा जाता है कि ये 3 लाख की से ज़ायद थे, लेकिन इनके हालात इतने ख़राब हो चुके थे मज़हब के तबार से, अख़लाक के तबार से, सियासी हालात भी बहुत ख़राब थे। तो बस ये दुश्मनों का खौफ जो मैंने आपको पहली बात बताई, उसी में आप ये भी इंक्लूड कर दें कि वही वाली बात है कि भाई दुश्मनों के खौफ से कि मुकाबला ना करना पड़ जाए, लड़ना ना पड़ जाए। ख़ास तौर पे एक कौम थी अमालिका की, उनसे बहुत डरते थे कि उनसे अगर लड़ना पड़ गया तो फिर हम क्या करेंगे। और ये वाला तो आप पहले पॉइंट में ही लिख लें। और तीसरी ये भी बात कही जाती है कि ये कोई भी उम्मत हो सकती है, क्योंकि स्पेसिफिक यहाँ पे बताया नहीं गया कि ये वाकई बनी इसराइल थे या नहीं, कोई भी कौम हो सकती है। बात ये है, देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हिस्ट्रीज़ का नहीं बताया कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ टाइम फ़लाँ लोग फ़लाँ ये, बल्कि सबक की तरफ तवज्जो दिलाई है कि क्या इबरत है, क्या सबक है, क्या आपको सीखना है एक वाक्य से, नसीहत क्या है इसमें। तो कोई स्टोरी टेलिंग मकसद नहीं होता कुरान पाक में जब कोई वाक्य आता है, कि आपको एंटरटेन करने के लिए एक स्टोरी बता दी गई, नहीं, बल्कि ये कि आप इससे नसीहत क्या लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं वाक्य को। अब यहां पे देखें क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, अलम तौरा इल्लदीना खरजू मिन दियारी, क्या नहीं देखा तुमने। अब एकदम जब कोई इस तरह से सवालिया अंदाज में पूछे क्या आपने नहीं देखा, तो एकदम कान खड़े हो जाते ना। इसलिए ये सवालिया अंदाज ना इसलिए टीचिंग के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग जब बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहे होते, सोना शुरू कर देते हैं, तो आप एकदम जो सवाल करते हैं ना, क्या आपने देखा नहीं, तो एकदम वो चौंक जाएंगे, अच्छा क्या क्या हुआ, यानी फिर एकदम लोग सब अलर्ट हो जाते हैं। और ये इसलिए भी होता है ये अंदाज़ कि ये नहीं होता कि नफ़ी की जा रही है कि क्या नहीं देखा तुमने, कि उन्होंने नहीं देखा हुआ, ये नहीं, बल्कि सबूत के तौर पे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देखा ना होगी ये चीज़, तो मतलब इतनी ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये दो वजूहात होती हैं इस तरह का तर्ज़े बयान इख्तियार करने की। तो क्या नहीं देखा तुमने, अब देखने का भी माना यहाँ पे ये नहीं कि आंखों से नहीं देखा, ये नहीं मतलब होता, बल्कि इसका मतलब क्या है, गौर व फिक्र किया नहीं तुमने। अलम तरा तब आता है जब कि कोई बड़ा अहम कोई वाकया होता है ना, उसकी तरफ तवज्जो दिलानी होती है, और उसकी तरफ तवज्जो दिला के इंसान को ये बताना होता है कि आप इस पे गौर व फिक्र करो, नतीजा निकालो, इबरत लो। तो क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों की तरफ जो अपने घरों से निकले, वह हम उलूफ उन हजर अल मौत, वो हजारों में थे, इतने ज्यादा लोग थे, कहा जाता है कहीं है कि 10,000 थे, कहीं है कि 40,000 थे, मतलब डिफरेंट रवायात में इनकी तादाद बयान की गई है, लेकिन उनसे सबसे ये पता चलता है कि यानी हज़ारों में कई हज़ार की तादाद थी, कहीं 8,000 भी आता है, बाहर कैफ कहीं 30,000 आता है, तो ये लोग बहुत सारे थे, मतलब कहने का ये اتنے ہونے کے باوجود موت کے ڈر سے نکل کھڑے ہوئے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے ہی نکل کھڑے ہوئے۔ اب میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا تمہید میں، یہ آیات آپ کو یہ بتائیں گی کہ جب لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے ایسے ڈرنے لگتے ہیں کہ چاہے کوئی بیماری ہو یا چاہے کوئی جنگ ہو یا کوئی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہوا جب وہ نکلے نا، فقال لهم الله موتوا، اللہ نے فرمایا مر جاؤ، یعنی رستے میں ہی ان کو موت آ گئی، وہ گھروں سے نکلے تھے راستے میں مر گئے۔ اب جن کو قتال کے لیے مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے ان کے لیے اس میں کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کسی نے لڑنا ہو اس سے پہلے اس کو یہ واقعہ بتایا جا رہا ہو کہ ایک لوگ تھے، تم نے کبھی غور کیا، ایک لوگ تھے، وہ کوئی بھی لوگ تھے، ہو ایور بہت سارے تھے، ہزاروں کی تعداد، لیکن اپنے گھروں کو نکل کے بھاگ کھڑے ہوئے، کس وجہ سے؟ حضر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، اور نکلے اللہ نے فرمایا آپ مر جاؤ۔ یعنی موت کے ڈر سے وہ نکلے ہیں لیکن موت نے پھر بھی ان کو آد پہنچا، اللہ نے پھر بھی ان کو موت دے دی۔ اس کا مطلب ہے موت سے بچ کے نہیں کہیں جا سکتے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی یہ سوچے کہ میں دشمن کے ڈر سے بھاگ جاؤں، لڑنا نہ پڑے ورنہ ہم مر جائیں گے، تو موت تو اللہ نے کہیں پہ بھی دینی ہے، چاہے گھر میں بیٹھ جاؤ وہاں پہ بھی موت آ جائے گی، جہاں پہ بھاگ کے جاؤ گے وہاں پہ بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ اور پھر دیکھیں اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ طاعون پھیل گیا تھا، پلیگ پھیل گیا تھا، اور یہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کے بھاگ نکلے کہ ہائے ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے، تو کیا انہوں نے صحیح کیا یا نہیں؟ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کہیں ایسی کنٹیجیس ڈیزیز پھیل جائے، جیسے پلیگ ہوتی تھی نا، ایک سے دوسرے کو لگ گئی، دوسرے سے تیسرے کو لگ گئی، پھر وہ شہر کے شہر ویران ہو جاتے تھے، اتنی یہ یعنی بری بیماری تھی۔ یہ تو اب دنیا سے الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، لیکن جب یہ ہوتی تھی نا تو کہا جاتا ہے، ہسٹری کے اندر آتا ہے، ایک ایک شہر سے 70,000 جنازے بھی ایک دن میں نکلتے تھے، اس قدر ڈیتھ ٹول تھا۔ یہ خاص طور پہ جو ہسٹری آتی نا حضرت عمر کے زمانے میں، جب سیریا میں یہ وبا پھیلی تھی، تو اس کی ہسٹری میں آتا ہے کہ اتنے جنازے اٹھے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ مر جاتے تھے اس بیماری سے۔ تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کہیں یہ وبا پھیل جائے تو حکم یہ ہے کہ باہر سے کوئی اس علاقے کے اندر نہ جائے اور اندر سے کوئی باہر نہ جائے، stay there۔ یہ ایک حفاظتی تدبیر بتائی گئی ہے، یہ نہیں آپ کے اس کا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ موت اس سے ٹل جائے گی، نہیں، احتیاط آپ نے اپنی جگہ کرنی ہے، احتیاط کرنے کا حکم ہے۔ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، میں اس علاقے میں چلی جاؤں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، موت اللہ کے ہاتھ میں، پھر کیا وہ بڑے دلیر بنتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب ظاہر ہے یہ خلیفہ تھے، شام کی طرف چلے تو ایک علاقے تک پہنچے تھے، راستے میں کوئی سردار ان کو ملے اور خبر دی کہ شام میں آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، تو آپ وہاں نہ جائیں۔ تو اب اختلاف ہو گیا جائیں کہ نہ جائیں، ظاہر ہے کوئی لوگ کہہ رہے ہوں گے جائیں، کوئی کہہ رہے ہوں گے نہیں جائیں۔ آخر عبد الرحمن بن عوف آئے اور فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب وبا کسی جگہ آئے تو تم وہاں ہو تو وہاں سے اس کے ڈر سے مت بھاگو، اور جب تم کسی جگہ وبا کی خبر سن لو تو تم وہاں مت جاؤ۔ یعنی ہم سن لیں کہ مثلا مثال کے طور پہ فلاں جگہ پہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اب یہ نہیں چلو کوئی بات نہیں ہم جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، ہم تو بڑے بہادر ہیں، ہمیں موت کا ڈر نہیں، نہیں نہیں، وہاں پہ نہیں جانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو دونوں چیزیں ہی صحیح نہیں ہیں۔ ایک چیز لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ بس اب تو ہم پہ موت آ ہی جانی ہے، اس بیماری نے ہمیں ختم کر دینا، گویا اللہ کے ہاتھ میں موت نہیں ہے، یہ بیماری کے ہاتھ میں موت ہے، یہ بیماری جس کو چاہے گی مار دے گی۔ تو اتنے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو کے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا ایکسٹریم کیا ہے، باہر بھی بیٹھے ہوں گے نا، ہمیں کسی کا ڈر نہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اس علاقے میں یا اس گھر میں یا اس جگہ میں چلے جائیں گے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں ایکسٹریم صحیح نہیں، ٹھیک ہے۔ تو احتیاط باہر کیف ضروری ہے، یہ بھی حکم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان اس علاقے کو چھوڑ کے بھاگنے شروع ہو جائے صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کا ہی واقعہ آتا ہے، یہ اسی وقت کا کہ وہ شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، بڑی تیزی سے شہر فتح ہوتے جا رہے تھے، پورا شام فتح ہو گیا۔ تو جب فتوحات کا سلسلہ پورے عروج پہ پہنچ گیا تھا نا، اس وقت شام میں یہ طاعون کی اتنی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، لوگ اتنی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ آپ یہ اندازہ کر لینا کہ اگر ایک دن میں 70,000 جنازے اٹھ رہے ہیں تو سوچیں اس جگہ کا حال کیا ہوگا۔ تو حضرت عمر کو جب یہ پتہ چلا تھا تو فوراً انہوں نے ایک قاصد کو خط دے کے روانہ کر دیا ابو عبیدہ کی طرف۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے، خط ملتے ہی فوراً میری طرف چل پڑے، رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر صبح کو ملے تو رات کا انتظار نہ کرنا۔ اچھا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عمر کا کیا چاہتے تھے وہ، کہ یہ اس علاقے سے نکلنا کیونکہ وہاں پہ وبا پھیل گئی ہے۔ جب ابو عبیدہ نے حضرت عمر کا یہ خط پڑھا تو فرمایا، مجھے پتہ ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے، دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ پھر امیر المومنین کو اس خط کا جواب لکھا، امیر المومنین سلام کے بعد عرض ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کوئی ضروری کام نہیں، میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں، آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہے، میں اس نازک حالت میں انہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق کوئی اپنا فیصلہ فرما دے، مجھے آپ اس سلسلے میں ایکسکیوز سمجھیں، یعنی معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت دے دیں۔ جب یہ خط امیر المومنین کو پہنچا تو اسے پڑھ کے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو زارو قطار روتے ہوئے دیکھ کے پوچھا، کیا ابو عبیدہ فوت ہو گئے؟ فرمایا، نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، تھوڑے ہی عرصے بعد ابو عبیدہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو وصیت کی تھی، فرمایا، میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اس کو مان لیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے، سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا، دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر لے، میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی انسان کو 1,000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، سب کو میری طرف سے سلام اور تم پر خدائے ذوالجلال والاکرام کی رحمت ہو۔ پھر معاذ بن جبل کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، معاذ، لوگوں کو نماز پڑھایا کرو۔ اچھا، خدا حافظ، یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت معاذ بن جبل اٹھے اور لوگوں سے فرمایا، لوگوں، آج تمہیں ایک ایسے شخص کی تم آج ایک ایسے شخص کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کے نیک دل حسد سے پاک سینہ، آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ خیرخواہی سے پیش آنے والا کسی اور کو نہیں پایا۔ ایک ہے سبحان اللہ، یعنی طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی تو وہاں سے نکلے نہیں، آخری خطبے میں بھی لوگوں کو کیا فرما رہے، 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخر یہی انجام ہونا ہے۔ اور امیر المومنین کو کتنی پیاری بات لکھی، بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں باقی رہنے والا نہیں ہے، تو کوئی بھی باقی رہنے والا نہیں۔ تو موت کے ڈر سے انسان کسی جگہ سے بھاگنے لگ جائے، موت کے ڈر سے انسان نیکیوں سے رک جائے، موت کے ڈر سے انسان کوئی خیر کے کام سے پیچھے رہے کہ ہائے کچھ ہو جائے گا میں مر نہ جاؤں، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، موت اور حیات اس کا فیصلہ اس دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ فیصلہ اوپر سے آتا ہے کس نے زندہ رہنا اور کس نے مر جانا۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا، فقال لهم الله موتوا، کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سبق ہیں، سب آیتوں میں سبق ہیں، آپ نے خود سبق نکال لیا، کچھ سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ سمپل سمپل آیتیں تو آپ گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے آپ ترجمہ کھولیں گے نا آپ کو سارا ترجمہ پڑھ کے سٹوری سمجھ آ جائے گی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کا مقصد سٹوری ٹیلنگ ہے؟ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا، کیوں اللہ تعالیٰ قصے یہ بیان کرتے ہیں قرآن پاک میں؟ تاکہ آپ سبق لیں، عبرت لیں، اس میں سے نصیحت لیں۔ آپ کو کیا نصیحت ملی؟ اگر نصیحت نہیں ملی نا، آپ گھر میں بیٹھ کے تفسیر پڑھتے رہیں، کچھ نصیحت نہیں، اچھا ہمیں سمجھ آ گئی یہ واقعہ ہوا یہ واقعہ ہوا، تو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ اٹھ کے آ گئے۔ ہاں ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا، وہ مر گئے تھے، تو میں آیا ہوں پھر اس نے زندہ کر دیا ان کو، تو کیا کیا اس سے سمجھ آئی؟ اس سے یہ سمجھ آئی وہ تو موت سے ڈر کے نکلے تھے نا، لیکن تقدیر سے تم نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ لکھ دیا تم مرو گے، تو چاہے گھروں سے نکل کے بھاگ کھڑے ہو، جاؤ تم کسی مضبوط قلعوں میں جا کے اپنے آپ کو بند کر لو، تب بھی اللہ کے فیصلے سے بچ نہیں سکتے تم۔ اللہ نے جہاں جس کی موت لکھی ہے وہ اس جگہ پہنچ کے رہے گا، بچ نہیں سکتا۔ جیسے وہ ایک حکایت آتی ہے نا کہ ایک نبی تھے، غالباً سلیمان علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے، کہ ان کی مجلس میں مجلس لگی ہوئی تھی، دربار لگا ہوا تھا، تو ایک شخص آتا ہے اور بڑے غور سے ایک آدمی کو دیکھنے لگتا ہے، تو وہ آدمی گھبرا جاتا ہے، سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے مجھے اتنے غور سے دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ نا ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا، وہ ڈر گیا، اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے نا اتنی دور بھیج دیں، کہیں اتنی دور، بہت دور کی جگہ پہ، کیوں آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ طاقت تھی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا ہوا تھا، انہوں نے اس کو بہت دور، ہوائیں ان کے تابع تھیں، تو بہت دور اس بندے کو یعنی بھیج دیا، وہاں پہ اس کو اتروا دیا دور جگہ پہ۔ تو وہاں پہ ملک الموت آ گیا، اس نے کہا کہ اس بندے سے کہ میں تمہاری جان قبض کرنے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری جان یہاں قبض کروں، اور میں نے تمہیں وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں حیران تھا کہ اللہ کا حکم یہ کہ اس کی جان وہاں پہ قبض کر دی جائے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہی بات ہے نا کہ انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے نا، وہ اپنی قتل گاہ کی طرف خود چل کے چلا جاتا ہے، خود چل کے جاتا ہے، اور پھر بعد میں ہم کتنے حیران ہوتے ہیں جب ہم لوگوں کا سنتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہاں سے کوئی اٹھا، کدھر پہنچا، اور وہاں پہ اس کو موت آنی تھی، وہاں پہ اس کا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی اس کی، وہ اس فلائٹ میں خود بیٹھ گیا جس نے گر جانا تھا، اس گاڑی میں خود بیٹھ گیا جس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ہے نا، وہ چل کے خود اس جگہ چلا گیا جہاں پہ اس نے مر جانا تھا۔ تو تقدیر سے تم کیسے لڑ سکتے ہو، موت کو تم کیسے ٹال سکتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکھانا تھا، تم موت سے ڈر کے بھاگے ہو، لو یہاں پہ تمہیں میں موت دے دیتا ہوں، मुंह तू मर जाओ, सुम्मा आया हूं, फिर उनको जिंदा कर दिया। अब ये क्या वाकया हुआ कि कहा जाता है कि वहां कुछ अरसे के बाद जब ये लोग यानी मर गए थे, तो वहां पे से एक नबी का गुजर हुआ, उनकी दुआ से अल्लाह ताला ने इनको दोबारा जिंदा किया। और बाज लोग ये भी कहते हैं कि एक चटियल साफ खुले मैदान में ये लोग ठहरे हुए थे, ये हज़ारों की तादाद में जो निकले थे, तो दो फरिश्तों की चीख से ये हलाक हो गए। जब एक लंबी मुद्दत गुजर गई ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आता है, सुम्मा, सुम्मा पता है एक फा के लिए भी आप फिर का वर्ड यूज़ करते हैं, सुम्मा के लिए भी वही हम तर्जुमा लिख लेते हैं ना फिर, लेकिन सुम्मा में क्या होता है, थोड़ी सी देर के बाद ऐसा हुआ, ठीक है, उसी वक्त नहीं हो गया। फा अगर आता ना फा आहिया हूं, तो फिर उसी वक्त होना था, सुम्मा आया तो इसका मतलब कुछ देर के बाद, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ कि कुछ मुद्दत के बाद जब एक लंबी मुद्दत गुजर गई, तो उनकी हड्डियों का भी चूरा हो गया और उसी जगह बस्ती बस गई। तब खरकील नामी एक नबी वहां से निकले, उन्होंने दुआ की और अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि तुम कहो कि अब वो सीधा हड्डियों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम सब जमा हो जाओ, तो हर हर जिस्म की हड्डियों का ढांचा खड़ा हो गया था। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि पुकारो कि ए हड्डियों, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम गोश पोश रगें पट्ठे सब जोड़ लो। चुनाचे इस नबी ने देखा अपने सामने कि ये सारा कुछ भी हो गया। फिर आवाज़ आई, ए रूहो, अल्लाह ताला का तुम्हें हुक्म हो रहा है कि हर रूह अपने अपने जिस्म में आ जाए। चुनाचे वो सारे के सारे इस तरह जैसे मरे थे उसी तरह जी उठे और बेसाख्ता उनकी ज़ुबान से निकला, सुबहानक ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं। तो अल्लाह ने दुनिया में ये भी दिखा दिया कि क़यामत के दिन मैं इसी तरह तुम लोगों को खड़ा कर दूंगा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। सुभान अल्लाह, तो कितनी सारी बातें इस एक वाक्य से मिलती हैं ना। तो ये अल्लाह ताला का एहसान था उन पे, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अल्लाह लज़ू फ़ज़लेन अलन नास, अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है। देखें ये कितना अल्लाह का फजल हुआ कि उनको दोबारा जिंदा कर दिया, खड़ा कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह तो लोगों के साथ बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन लोगों का हाल क्या है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, अल्लाह ताला का गिला है, शिकवा है लोगों से कि अल्लाह तो बड़ा फजल करता है। फजल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन में बताया था क्या चीज़ होती है, फजल को याद कर ले, क्या होता है फजल, हक से ज्यादा देना, यानी अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है ना वो हम डिजर्व नहीं करते, ये अल्लाह का एहसान है, ये हमारा हक नहीं है। हम समझते मेरा हक है कि मुझे कपड़ा भी दिया जाए, खाना भी दिया जाए, घर भी दिया जाए, गाड़ियाँ भी दी जाएं, ये भी दिया जाए, वो भी, ये मैं उसको अपना हक समझती हूँ, है ना, लेकिन ये हक नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की इनायत है, उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है। इसीलिए हम कहते हैं ना ये अल्लाह का फजल है बस जी, ये जो हम कह रहे होते हैं ना हादा मिन फदली रब्बी भी लिखा होता लोगों ने, वो क्या मतलब होता है उसका, कि ये मेरा हक नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे दे दिया। और फिर ये भी है ना कि हम अल्लाह का हक उतना अदा नहीं करते जितनी उसकी नेमतें हैं हम पे, तो या तो हम इतना कुछ कर रहे हो ना, लेकिन इतना ज्यादा कुछ उसने हमें दिया हुआ जितना हम नहीं कर पाते इन रिटर्न उसका, जैसे शुक्र और फरमा बरदारी और इतात उसकी जैसे करनी चाहिए। तो मालिक कैसा फजल करने वाला है और मखलूक कैसी ना शुक्री। आज देखें अल्लाह की कितनी सारी नेमतें जो हमारे ऊपर हैं, जिनका हमें एहसास भी नहीं होता कि ये नेमत है। ये देख लें इसको, ये कुरान की नेमत है ना, क्या हम समझते हैं कि हम इसका शुक्र अदा कर पाते हैं? हाँ, शुक्र क्या होता है कि जब इंसान नेमत का इतराफ करे कि ये अल्लाह ने मुझे बड़ी नेमत दी। हाँ ठीक है, मुंह से आप बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, लेकिन شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، دل سے شکر ہوتا ہے، زبان سے شکر ہوتا ہے، پھر عمل سے انسان یہ دکھاتا ہے کہ میں واقعی اس چیز کو نعمت سمجھتا ہوں، واقعی میں نے اس چیز کو سمجھا ہے کہ یہ چیز کو واقعی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے مجھ پہ، ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت مل جائے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت دی قرآن کی، اب میں اس قرآن کا، اس نعمت کا شکر کیسے ادا کروں؟ میرے دل کے اندر بھی یہ ہو کہ بھائی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، زبان کے اوپر بھی اس کا تذکرہ ہو، اور واقعی میرے عمل میں بھی آئے کہ میں اس نعمت کو پھر استعمال کروں، یعنی اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤں، پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کروں، یہ اس نعمت کا شکر ہے، پھر نعمت کو ضائع نہ ہونے دوں، یہ شکر ہے۔ جب انسان، آپ کا بچہ اگر کھانا گاربیج میں پھینک رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیوں ناشکری کر رہے ہو؟ ناشکری نہ کرو، یہ ناشکری ہے۔ وہ کیسے ناشکری کر رہا ہے؟ اس کو گاربیج کر کے، رائٹ، اس کو ضائع کر کے۔ اگر قرآن کی نعمت ہمارے شیلف میں پڑی رہے اور ہم کبھی اس کے لیے وقت نہ نکالے، کبھی اس کو، اس کے ساتھ اس کو سیکھنے کا، اس کو سمجھنے کا شوق نہ رکھیں، تو یہ ناشکری نہیں ہے کیا؟ انسان اکثر، آپ دیکھیں، بجائے نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کے گلے شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے، اور گلے شکوے شکایتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان، خود ہی جلتا کڑتا رہتا ہے، دکھی ہوتا ہے۔ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے نا، وہ اس کے اپنے لیے فائدہ ہے، اس لیے کہ شکر گزار انسان ہر وقت پرسکون رہے گا، اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے نا وہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا رہے گا، تو اس کا دل کیا رہتا ہے؟ مطمئن رہتا ہے۔ اور جو ہر وقت یہ ہائے میرے پاس یہ نہیں، ہائے میرے پاس وہ نہیں، ہائے میرے ساتھ ایسے، ہائے میرے ساتھ ویسے، وہ کیا رہے گا؟ اس کا دل ہر وقت پریشان، ہر وقت اس کا دل دکھی رہے گا۔ اچھا آپ دیکھیں، آپ یہاں پہ بیٹھے نا اس وقت قرآن کی مجلس میں، اس پہ بھی شکر ادا کیا کریں۔ دیکھیں، اگر یہاں پہ نہ بھی بیٹھے ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے؟ ویسے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی، ہائے اتنی دیر بیٹھنا پڑ گیا، ہائے تھک گئے، ہائے اتنی لمبی کلاس، ہائے فلاں۔ ذرا سوچ لیں، اگر یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو کہیں اور بیٹھے ہوتے، کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے، کہیں جا رہے ہوتے، کسی صوفے پہ بیٹھے ہوتے، بیٹھنا ہی تھا نا، لیکن یہ بیٹھنا کتنا مبارک ہے، جو اللہ کی مجلس کے لیے بیٹھنا، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کہیں نہ کہیں تو مصروف ہوتے نا، اس وقت ہانڈی پکا رہے ہوتے، یا آپ برتن دھو رہے ہوتے، یا آپ کچھ اور کر رہے ہوتے، تو اللہ نے آپ کو کتنی زبردست مصروفیت دے دی کہ یہاں لا بٹھایا، اس کی قدر کیا کریں۔ آپ تفسیر ضرور گھر میں کھولیں، پڑھیں اور دیکھیں کیا ایمانی کیفیت ویسی ہی بنتی ہے جیسی کلاس میں آنے سے ہوتی ہے۔ ہاں، ضرور دیکھیں آپ، اگلا سبق ایسا کرنا نا، آپ تفسیر کھول کے پڑھنا، پھر آپ دیکھنا کہ کلاس میں آنے سے کتنا فرق پڑتا ہے اور صرف تفسیر پڑھ لینے سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ تو سوچیں اللہ نے آپ کے مٹی جیسے وقت کو کیسے سونا بنا دیا، ہیرو جیسا وقت بنا دیا۔ یہ وقت تو ضائع ہو جاتا، ادھر ادھر کہیں پہ بھی لگ جاتا، یہ اللہ کا فضل ہے، فضل میرے اور آپ کے اوپر کہ اس نے ہمارے اس وقت کو بچا لیا، یہ بچ گیا ہے، ضائع ہونے سے بچ گیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں، میں نے اور آپ نے ایسے نہیں بننا کہ ہم بھی نہ شکرے ہوں، بلکہ ہم اس کو، قرآن کو سیکھنے کو، چاہے ہم دوسری دفعہ سیکھ رہے ہیں، چوتھی دفعہ سیکھ رہے ہیں، دسویں دفعہ سیکھ رہے ہیں، اس کو اپنے لیے بلیسنگ سمجھیں۔ آپ کا وقت کس نے لے لیا؟ یہ کون لے رہا ہے آپ کا وقت؟ آپ کا رب لے رہا ہے، اور وقت جب اللہ لے لینا تو اس پر خوشیاں منایا کریں کہ شکر ہے میرے اللہ نے میرا وقت لے لیا، ورنہ وقت تو کہیں نہ کہیں چلے ہی جانا تھا، یہ تو پانی کی طرح بہتا ہی جا رہا ہے، یہ تو ایسے جیسے نلکا کھولا ہوا اس میں سے پانی نکلتا جائے، ٹھیک ہے، تو وقت تو اس طرح ضائع ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن میرے اللہ نے اپنے کام کا بنا لیا۔ یہی وقت ہے کہ جب ہم اپنا اعمال نامہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھولیں گے، اگر واقعی اس وقت کو آپ نے صحیح طرح گزارا ہوگا تو یہی ہیروں کی طرح چمک رہا ہوگا، کیونکہ یہ اپنے اللہ کے لیے آپ نے نکالا، وہ اللہ تو بڑا فضل والا ہے۔ یہ تو میں ایک نعمت کی بات کر رہی ہوں، آپ ہر ہر نعمت کو اس طرح دیکھیں کہ اللہ میں نہیں ڈیزرو کرتی تھی، میں کہاں اس قابل تھی، اللہ نے مجھے آپ کو ہمیں چنا اپنے کلام کے لیے، کیا یہ بڑی بات نہیں ہے، یا کیا یہ اس کا فضل نہیں ہے؟ کہاں سے کہاں لا بٹھایا، ذرا اپنی اس زندگی کو یاد کریں جو قرآن سے جڑنے سے پہلے تھی، کیا کیا کرتے تھے آپ جمعے کے دن، اس وقت میں کیا کیا کرتے تھے، روز کیا کیا کرتے، باقی ہفتے میں کیا کیا کرتے تھے، اور اب کیا کرتے ہیں؟ تو یہ تو خوش قسمتی ہے، یہ تو ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں ہر دم شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا ہے کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ جدھر بیٹھتے ہیں نا رونا ہی روتے رہتے، جدھر بیٹھتے ہیں ان کی وہ جو دکھ ہے، چاہے اب اس طرف لے لیں تو تھکاوٹ کا، ہائے ہائے حالات کا، کبھی کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا، حالانکہ اگر دیکھا جائے ایک پلڑے میں رکھیں وہ چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ نعمتیں ایک پلڑے میں رکھے میزان کے، اور دوسری طرف وہ اپنے دکھ گلے شکوے رکھیں جو آپ کے ہیں دوسرے پلڑے میں رکھیں، بتائیں کیا چیز زیادہ وزنی ہوگی؟ وہ پلڑا زیادہ وزنی ہوگا نا جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ان کو تم شمار کرنا چاہو نا، ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، تم شمار کرنا چاہو نا، کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے، تو کتنی کاؤنٹ لیس نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، گلے شکوے تو کتنا کریں گے، ایک دن کر لیں گے، دو دن کر لیں گے، پورا دن بیٹھے رہیں کرتے رہیں، اتنی نہیں ہو سکتی جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، تو جو نہیں ہے اس کا رونا زیادہ ہے اور جو ہے اس کا شکر کم ہے، ان لوگوں کو اللہ نے زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا اللہ کا فضل ہے، لیکن بس لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، شکر گزاری پسند ہے اپنے بندے کی طرف سے، نا شکری نہیں پسند، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ شکر گزار رہیں، اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل مطمئن رہتا ہے، آپ زیادہ خوش رہتے ہیں، آپ پرسکون رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، اب جب یہ کہہ دیا نا، پہلے موت کا خوف دل سے نکال دیا پہلے اللہ تعالیٰ نے کہ موت سے مت ڈرو، دیکھیں آج مسلمان نا سب سے زیادہ دیکھیں تو موت سے ہی تو ڈر رہے ہیں، آج مسلمانوں کا یہی حال ہے نا، آپ دیکھیں وہ والی حدیث آپ کو یاد ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی قومیں مسلمانوں کے اوپر، میری امت کے اوپر ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ کئی قومیں مل کے ان کے اوپر ایسے آئیں گی، ان کو ایسے کھانے کی کوشش کریں گی جیسے دسترخوان کے اوپر سارے مل کے ایک دفعہ میں آ جاتے ہیں نا، میرے سامنے اب حدیث نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا ہم اس وقت بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں کم نہیں ہوگے، تم تو بہت زیادہ ہوگے تعداد میں، لیکن تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ تو پوچھا صحابہ نے کہ وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا ڈر اور زندگی کے حرص، اتنا تمہیں موت کا خوف ہو جائے گا نا، جیسے اب ان کو موت کا خوف ہوا تھا تو یہ نکل پڑے گھروں سے، تو آج امت مسلمہ کو یہ بلیف بھی ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی موت سے ڈرتے ہیں، ہائے کہیں ایسے نہ ہو جائے، ہائے فلانا نہ ہو جائے، اللہ ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے موت کا خوف نکال کے اب کیا جنگ کا حکم دیا۔ جب وہ موت سے بچ نہیں سکے جو گھروں سے بھاگے تھے، تو تم پھر اس کے ڈر سے، قتال سے پھر کیوں پیچھے رہتے ہو؟ یہ نہ سوچو کہ تم جنگ میں جاؤ گے تو مر جاؤ گے، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس اب لڑنے کے لیے سارے ہی چل پڑو، مسلمان صرف کس لیے لڑتا ہے؟ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، یا جب مسلمان کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے تب اس کو اب لڑنے کا حق حاصل ہے، پھر یہ نہیں کرے گا کہ اچھا آؤ مجھے مار لو، فی سبیل اللہ لڑنا ہوگا، خود سے نہیں ہے کہ آپ کسی اور مقصد کے لیے لڑ رہے ہو، اللہ کی خاطر لڑنا، اس کے راستے میں لڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ جو شجاعت کے لیے لڑتا ہے، کوئی بہادری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی قوم کی حمیت اور عصبیت کے لیے لڑتا ہے، جیسے ہوتے ہیں نا نیشنلسٹ ہوتے ہیں جو لوگ اپنی قوم کے لیے، اپنے جھنڈے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس کے لیے لڑتے ہیں، یا کوئی ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، دکھاوے کے لیے کہ بھئی میں اب کتنا بہادر ہوں، تو اس میں اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں لڑنے والا صرف وہ ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی لڑتا ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی اللہ کے راستے میں لڑنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو قاتلوا فی سبیل اللہ۔ اب دوسرے لوگوں کے تو بے شک ڈفرینٹ انٹینشنز ہو سکتی ہیں لڑنے کی، لیکن جو مسلمان ہے اس کی صرف انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو یہ بات، ذہن نشین کر لو کہ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اللہ سن رہا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو قتال کے خلاف جو بھی تمہاری دل میں باتیں آ رہی ہیں، جو زبان سے تم بول رہے ہو کہ ہاں یہ اس کے لیے تو ہم کہیں مر نہ جائیں، ہاں یہ ڈر لگتا ہے، اور پھر اس کے لیے نکلنا پڑے گا، گھر چھوڑنے پڑیں گے، جو بھی اس طرح کے خدشات، اللہ سننے والا ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں اگلی آیت انفاق فی سبیل اللہ پہ ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں یہ طریقہ بار بار آتا ہے کہ جہاں پہ قتال فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے تو ساتھ ہی کہیں آگے پیچھے انفاق فی سبیل اللہ کی بھی بات آتی ہے، خرچ کرنے کی اللہ کے راستے میں۔ کیونکہ دیکھیں جس انسان کے لیے جان دینی مشکل ہو نا، اس کے لیے مال دینا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں جہاد کی بات آتی ہے، قتال کی بات آتی ہے، تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی جان کی طرح ایک جہاد مال سے بھی کرو، مال بھی دو اللہ کے راستے میں۔ تو فرمایا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے، یہ ایک اعلان ہو رہا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا اچھا قرض؟ جیسے آپ میں سے پوچھا جائے نا کون ہے جو یہ اس چیز کے لیے والنٹیئر کرے گا اس کام کے لیے، تو کئی ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے اوپر خرچ کرنا انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، دوسری بات سوچتا ہی نہیں، سیکنڈ تھاٹ آتا ہی نہیں انسان کے ذہن میں، ہے نا؟ آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، شادیوں پہ ان کی کتنا خرچ کرتے ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہائے کتنے پیسے رہ گئے ہیں، کتنا کیا ہو جائے گا، مجھے اپنے لیے بچا کے رکھتے ہیں، نہیں، بے درے خرچ کرتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی خاطر اسی طرح خرچ کرتے ہیں، سوچ سوچ کے، گن گن کے نہیں دیتے، بے دریغ دیتے ہیں۔ اور قرض اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جہاں پہ قرآن پاک میں قرض دینے کی بات آئی ہے نا، تو دیکھیں ایک تو انفاق فی سبیل اللہ ویسے ہی ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک جو قرض کہا گیا ہے نا، تو خاص طور پہ جو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جانا، اس کو قرض کہا گیا قرآن پاک میں، یعنی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کے بڑھاوے کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے جو آپ مال خرچ کرتے ہیں، وہ قرض حسنہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب وہ آپ ایسی جگہوں پہ ڈال سکتے ہیں، آپ ایسی جگہوں پہ دے سکتے ہیں جہاں پہ مثلاً دعویٰ کا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، وہ بھی ایک نیکی ہے، آپ پیاسے کو پلاتے ہیں، کوئی کنواں کھودوا دیتے ہیں، وہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے قرض اپنے ذمے کہہ دیا ہے نا، وہ ہے کہ جو دین کے کاموں میں خرچ کیا جائے، جس سے دین بڑھے آگے، اللہ کا دین کی خدمت ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو کون ہے وہ باہمت لوگ جو یہ کام کریں گے، پیسہ لگائیں گے اللہ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قرض کیوں اس کو کہتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو اللہ نے ہی ہمیں دیا، یہ اسی کا تو ہے دیا ہوا مال، ہمارا تھوڑی ہے، لیکن اس نے سبحان اللہ اپنی دیے ہوئی چیز کو فرمایا کہ مجھے قرضہ دے دو. ٹھیک ہے, اس لیے وجہ دیکھیں کہ جب دنیا میں کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس یقین پہ دیتا ہے کہ مجھے واپس مل جانا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے قرض دو, یعنی یہ سوچ کے دو, اس یقین کے ساتھ دو کہ تمہیں ضرور واپس ملے گا. قرضہ ہی ہے نا, یہ تو قرضہ تو لوٹایا جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے ہم نے ویسے ہی اللہ کے راستے میں دیا نا, تو ہمیں ہوتا ہے اچھا چلو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں, یا ایسے ہی کسی کو دے دیا, تحفہ دیا, کوئی اور چیز دی, اچھا پتہ نہیں اس کا ملے گا کہ نہیں ہے, اس طرح سے سوچ کے دیتے ہیں. لیکن جب آپ قرض کسی کو دے رہے ہوتے ہیں نا, تو بیک آف یور مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ فلاں مہینے میں یہ مجھے واپس کرے گا, فلاں دن پہ واپس کرے گا, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں یہ تم مجھے قرض دے رہے ہو, یہ تم کسی آرگنائزیشن کو نہیں دے رہے, کسی اور جگہ کو نہیں دے رہے, یہ تم مجھے دے رہے ہو, یہ میں نے اپنے ذمے ایز قرض لے لیا ہے, یہ میں تمہیں لوٹاؤں گا. اور قرضن حسنا کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی اپنا ذاتی مفاد نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے, اور اچھے طریقے سے دیا جائے, کوئی احسان جتا کے, کوئی اس طرح کر کے نہیں, اچھا قرض, ٹھیک ہے, آسان انداز سے دیا جائے. تو کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ قرض تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا. آپ کسی کو قرض دیتے ہیں مثلاً $1,000, تو وہ کتنا لوٹاتا ہے؟ 1,000 ہی لوٹائے گا نا. اگر آپ نے اس سے زیادہ کا اس کو کہا کہ نہیں جب واپس کرتے ہوئے تم مجھے 1,100 لوٹاؤ گے, 1,100 لوٹاؤ گے, تو وہ تو سود ہو گیا, تو وہ تو حرام ہے, پھر آپ لے ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, وہ بڑھا دے گا اس کو اس کے لیے کئی گنا. جب وہ قرض لوٹانے لگے گا نا, تو پتہ ہے کیسے لوٹائے گا؟ وہ اتنے کا ہوگا نا, آپ نے 1,000 دیا تو 1,000 کو 1,000 نہیں واپس کرے گا, بلکہ کیسے لوٹائے گا, کئی گنا بڑھا کے. کئی گنا کتنا, کئی گنا ہوتا ہے یعنی جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آگے فرمایا, آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیتیں بھی پڑھیں گے کہ جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بویا, اس کی 7 بالیں نکلی, ہر بال میں مطلب 100 دانے ہوں, تو کتنا اللہ تعالیٰ بڑھا دے, جتنا چاہے بڑھا دے. یہاں پہ ہے نا اضعافاً کثیرہ, کتنا, کئی گنا, کثیرہ بہت زیادہ, بہت زیادہ. اب وہ بہت زیادہ کی لمٹ کیا ہے, کیا لمٹ ہے؟ یہاں پہ 100 نہیں کہا گیا, 200 نہیں کہا گیا, 700 نہیں کہا گیا, کئی گنا کہا گیا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے, جتنا چاہے بڑھا دے, مخلوق اس کو گننے کی طاقت بھی نہیں رکھتی. سبحان اللہ, کیونکہ یہ بڑھانا اللہ نے ہے, سمجھے نا. تو اللہ نے واپس کرنا ہے تو وہ کئی گنا کر کے دے گا. کون نہیں ایسی انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا جہاں پہ یہ پتا چل جائے کہ پروفٹ جو ہے نا وہ انفینٹ ہے, ہم بتا ہی نہیں سکتے, ڈبل نہیں ہے, ٹرپل نہیں ہے, ڈبل ٹرپل تو کوئی ڈیجٹ ہوں گے, کوئی کوئی کوانٹیٹی ہوگی, کوئی نمبر ہوگا, نہیں, اضعافاً کثیرہ. جس کو اللہ کی بات پر یقین ہے وہ پھر کیسے اپنا ہاتھ روک سکتا ہے, کہ میرا اللہ بڑھاتا ہے, کیسا بڑھاتا ہے, اتنا گنا, کئی گنا, کئی گنا, بہت زیادہ. اللہ اکبر. اسی لیے حضرت ابو الاسداء جو تھے, ایک انصاری تھے, جب انہوں نے یہ آیت سنی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. فرمایا اپنا ہاتھ دے دیں, پھر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے فرمایا یا رسول اللہ, میں نے اپنا باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا. سبحان اللہ, ایسے ان کا عمل ہوتا تھا کہ آیت اتری ہے اور وہ دینے کے لیے, قرض دینے کے لیے چل پڑے. اچھا, پھر یہ جب دے دیا نا تو اس کے بعد اپنے باغ میں گئے. دیکھیں 600 کھجوریں, کھجوروں کے درخت جس باغ میں, وہ کتنا بڑا سوچیں وہ باغ ہوگا, ہیوج ہوگا, آج بھی آج کے وقت میں آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ہوگا. تو وہاں سے اپنے باغ میں باغ تک آئے اور باہر ہی کھڑے ہو گئے, باغ سے باہر کھڑے میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا باغ نہیں ہے, اب یہ میں نے اللہ کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ہاتھ میں ہاتھ دے کے یہ بات کہہ کے آئے ہیں. یہ نہیں کہا چلو دو چار دن تو رہ لیں, ابھی کون سا ان کو ضرورت ہے, جب آئیں گے لینے کے لیے تو دے دوں گا. نہیں, جب اللہ کو دیتے تھے تو ایسے دیتے تھے, باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آوازیں دی کہ بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ, میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. اور بیوی بھی کیسی ہیں سمجھدار, کہ وہ بھی نکلتی ہیں وہاں سے اور کہتی ہیں کہ ابو استاد تم نے بہت اچھا سودا کر لیا. اور بچوں نے جیبوں میں جو کھجوریں بھری ہوئی تھیں وہ بھی نکال دیں, باغ میں ڈال دیں کہ یہ باغ اللہ کو دے دیا ہوا, اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایسے عمل کیا کرتے تھے وہ لوگ. تو یاد رکھو ایک رول اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا, یہ بات فرما کے. یہ دیکھیں, آپ دیکھیں گے نا جب کوئی حکم آتا ہے یا کوئی بات آتی ہے اس کے بعد ایک یونیورسل رول آ جاتا ہے. وہ کوئی اس زمانے کے ساتھ اسپیسیفک نہیں ہے, کوئی کسی لوگوں کے ساتھ اسپیسیفک نہیں ہے. فرما دیا واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون, اللہ ہی گھٹاتا ہے اور وہی بڑھاتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کیا چیز گھٹاتا اور بڑھاتا ہے؟ یعنی یہ مال ہے نا جس کو ہم اتنی سیو کر کر کے رکھتے ہیں, گن گن کے رکھتے ہیں, تو اس کو بڑھانا اور گھٹانا صرف اللہ کا اختیار ہے. انسان کے لالچ کرنے سے, مال کے پیچھے بھاگنے سے مال نہیں ملتا. دیکھیں کیا پتا چل رہا ہے نا, دیکھو غور و فکر کریں اس سے کہ اللہ گھٹاتا ہے اور اللہ بڑھاتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ تم اگر بھاگو گے اس کے پیچھے زیادہ تو زیادہ مل جائے گا, بڑھ جائے گا, اور اگر تم کنجوسیاں کر کر کے سمیٹ سمیٹ کے رکھو گے تو پھر بھی بڑھ جائے گا تمہارا مال, اور دیکھو تو اگر زیادہ تم نے خرچ کر لیا نا تو گھٹ جائے گا تمہارا مال. نہیں, اللہ مومن کی نظر میں کس کو بڑا کر دیا کہ اللہ ہے جس کا اختیار ہے. تم اپنی نظر اللہ کی طرف رکھو, وہ ہے جو گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے, اختیار اس کا ہے. تمہارے لالچ کرنے سے بڑھے گا نہیں, تمہارے ہرس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, نہ تمہارے بخل کرنے سے کچھ ہوگا. ہائے یہاں پہ دے دیا کم ہو جائے گا وہاں پہ. نہیں, دولت مندی اور فقیری انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو جب اللہ کی طرف ہی چلے جانا ہے پھر جمع کیا ہوا مال تمہارے وہاں پہ تو کچھ نہیں کام آئے گا اگر اس کو آگے نہیں بھیجا ہوگا. تم نے تو وہاں چلے جانا ہے, مال کیا تم نے یہیں چھوڑ جانا ہے اپنا؟ اس کو بھی تو آگے اس کی طرف بھیجو نا, اگر وہاں بھیجا ہوگا تو وہاں پالو گے, اور اگر یہیں چھوڑ جاؤ گے. دیکھیں آج ہماری آنکھیں بند ہو جاتی تو ہمارے بینک اکاؤنٹ میں چاہے ڈھیروں مال ہو, ہمارے لاکرز میں چاہے ڈھیروں زیور پڑا ہو, کیا وہ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا یا حشر میں ہمارے پاس ہوگا؟ دنیا تو ختم ہو جائے گی, وہاں پہ تو یہ دنیا نہیں ہوگی, یہ زمین نہیں ہوگی, کیسے لے کر آئیں گے ان لاکر سے آپ جا کے اب مال؟ لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا نا وہ وہاں جا کے مل جائے گا. اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اچھی چیز وہاں پہ ملے تو اپنی اچھی چیز دے دیں, یہ سوچ کے کہ میں نے ایک لاکر میں رکھوا دی, وہ لاکر اللہ کے پاس ہے, اس لاکر میں سے اس دن نکال لوں گی قیامت کے دن, اور اس لاکر سے نہ چوری ہونے کا ڈر, نہ کہیں اس کے بینک لٹنے کا ڈر, نہ اس کا کہیں ضائع ہونے کا ڈر. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جو ہے مال میں کمی نہیں کرتا, اللہ کی قسم کھا کے فرمایا تھا, اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی. ایک آدمی مہار ڈالی بھی اونٹنی لے کر آیا کہ یہ اللہ کے راستے کے لیے ہے, یہ اللہ کی خاطر میں نے دے دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے قیامت کے دن 700 مہار ڈالی ہوئی اونٹنیاں ملیں گی. جی, تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اور کتنا بڑھتا ہے، کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی رضا بھی ملے گی، اس کا قرب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت دیتا ہے، کیونکہ وہ قرض لے رہا ہے نا، اس کی ضمانت دیتا ہے کہ تمہاری ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ تمہیں دوں گا۔ تو کون نہیں ہے جو اللہ کا قرب چاہے، کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا، کون نہیں ہوگا جو اللہ کی رضا چاہے، جو درجوں کی بلندی چاہے، جو کئی گنا چاہے کہ مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے، اوپر والا ہاتھ عطا فرمائے۔ اپنے لیے تو بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوٹی کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اللہ کے لیے وہی خرچ کر سکتا ہے جس کو اللہ سے بہت محبت ہو، پھر وہ اللہ سے بچا کے نہیں رکھے گا۔ چلیے یہاں تک آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر